الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أمحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بن محمد وآل محمد پروردگار عالم نے انسان کو انتہائی اعلیٰ اہداف کے لیے خلق فرمایا ہے اور انسان کو وہ تمام وسائل دے دیے ہیں جن کے ذریعے وہ اہداف کو پہچانے اور ان اعلیٰ اہداف تک پہنچنے کی کوشش کرے اور اس کے بعد ارادہ اور اختیار انسانوں کے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ چاہیں تو اپنی ہمتوں کو استعمال کریں, اپنے علم کو استعمال کریں, صلاحیتوں کو استعمال کریں اور اللہ کے بنائے ہوئے مقام تک پہنچ جائیں جہاں تک خدا چاہتا ہے کہ یہ پہنچیں, اور نہ چاہیں تو اپنی زندگی کو انسان سے پس کسی بھی مخلوق کے برابر گزارنے کی کوشش کریں. انسانوں سے پس بہت مخلوقات موجود ہیں, مثلا انسانوں سے پس جانور ہیں, چوپائے جانور, انسانوں سے پس چوپائے درندے ہیں, انسانوں سے پس حشرات ہیں, انسانوں سے بہت پس پتھر بھی ہیں اور اس سے بھی پس مقامات موجود ہیں. اب انسان کی اپنی مرضی ہے اور انسان کے بارے میں اگر یہ فیصلہ ہونا ہو کہ وہ کس مقام پر ہے تو اس کی زندگی کا انداز یہ طے کرے گا کہ وہ کس مقام پر ہے. زیادہ متعدد جگہوں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی انسان کس جگہ پر پہنچ سکتا ہے. آپ نے اور ہم نے بچپن سے ایسی روایتیں سنی ہیں کہ مولا منا کے میدان میں کھڑے تھے, لوگوں نے کہا حاجی کتنے زیادہ ہیں, امام نے فرمایا حاجی زیادہ نہیں ہیں, رونے والے زیادہ ہیں, اور جو کسی نے دیکھا اس نے تو دیکھا کہ میدان جانوروں سے بھرا پڑا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اس انسان نے ان انسانوں کو جانوروں کی شکل میں دیکھا, آیا یہ نظروں کا فریب ہے یا یہی حقیقت ہے؟ ابھی تک تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مولا نے اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے تو اس نے حقیقت کو دیکھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انسان چاہے تو انسان کے روپ میں زندگی گزار لے, چاہے تو جانور کے روپ میں زندگی گزارے. اب ہوگا یہ کہ وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا رہے گا لیکن درحقیقت جانوروں کے روپ میں ہوگا. اب جانوروں کے اندر بھی وہ چاہے تو کسی بھی جانور کو انتخاب کر سکتا ہے. یعنی مثلا روایتوں کے اندر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن انسان جب اٹھایا جائے گا تو اس کا انسانی شکل میں اٹھایا جانا خود ایک فضیلت ہوگی. یعنی کوئی انسان انسان بن کے اٹھایا جائے یہ خود ایک فضیلت بن جائے گی کہ یہ انسان انسان بن کے ہی اٹھایا گیا ہے. ورنہ کہا کہ بہت سارے انسان ایسے ہوں گے جو جانوروں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے, تو اب یہ طے ہونا کہ یہ جانوروں میں سے کون سے جانور کی صورت میں آئے گا. تو کہا اس کا بھی قانون ہے, اور اس کا قانون یہ ہے کہ وہ جس جانور سے زیادہ شبیہ تھا اپنی عادتوں میں اس جانور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اب ہر جانور کی اپنی شباہت ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے بچھو ایک جانور ہے اور اس جانور کی شباہت یہ ہے کہ یہ آئے گئے کو ڈنک مارتا ہے, آئے گئے کو ڈنک مارتا ہے, کوئی بھی راستے میں آیا ڈنک مارتا ہے. تو کہتے ہیں جس انسان کی عادت یہ بن جائے کہ ہر دوسرے انسان کے اوپر طنز کرتا رہے, اس کی دل آزاری کرتا رہے, سبب بلا سبب یہ بچھو کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اسی طریقے سے نعوذ باللہ وہ پس اور نجس جانور سور، اس کی عادت کیا ہے؟ اس کی شباہت یہ ہے کہ یہ شہوت پرست ہے، یہ جانور شہوت پرستی کی علامت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مغربی دنیا بھی قبول کرتی ہے کہ سور شہوت پرستی کی نشانی ہے، لہذا جوا خانوں کے اوپر اور تجوریوں کی نشانی کے طور پر اس جانور کے مجسمے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ خود جانتے ہیں کہ یہ جانور شہوت پرستی کے لیے اور اس کا گوشت کھا کھا کر خود اسی کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، شہوت پرستی میں ڈھلتے جا رہے ہیں۔ تو جو انسان اپنی زندگی میں شہوت پرست ہوگا وہ اس دنیا کے اندر اس جانور کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اسی طریقے سے مثلا جھوٹا کس صورت میں ظاہر ہوگا، مکار کس صورت میں ظاہر ہوگا، چونٹیوں کی صورت میں بھی انسان ظاہر ہوں گے، روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ چونٹیوں کی صورت میں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اب انسان کیسے جج کرے اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں، میں کس شکل میں ہوں؟ اب ظاہر ہے اگر اتنا معنوی مقام اس کے پاس ہوتا کہ وہ اپنی شکل کو دیکھ لیتا ہوتا تو وہ ایسا ہوتا ہی کیوں؟ اتنے معنوی مقام پہ پہنچنے والا تو پھر اس مصیبت سے نکل چکا ہوتا۔ پھر وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اپنے کردار کے اندر جو عادتیں ہیں ان کو دیکھیں، یہ انسانوں والی عادتیں ہیں یا جانوروں والی عادتیں۔ عادتیں کیسی عادتیں؟ کس چیز کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ میری ذات کا حصہ بن گیا ہے، اب میں چاہوں یا نہ چاہوں یہ ہوتا ہے، بس یہ جو چیز ہوگی یہ میری شکل ہے۔ سب مثلا فرض فرمائیے نعوذ باللہ کو انسان یہ کہے کہ جھوٹ بولنا میری عادت بن گئی، چاہوں یا نہ چاہوں ہوتا ہے۔ جو جانوروں میں جھوٹا جانور ہوگا وہ یہ شکل ہے۔ کوئی یہ کہے کہ دھوکہ دینا میری عادت بن گئی ہے، کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ شہوت میں بہہ جانا، خواہشات میں بہہ جانا میری عادت بن گئی ہے، اس سے میں جان نہیں چھوڑا پا رہا، اس کا مطلب ہے مشکل بہت سخت ہو گئی ہے، اب اس سے اس کو نکلنا ہوگا، اور اگر نہیں نکلے گا تو مشکل میں پڑتا چلا جائے گا۔ اب اس نکلنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کو بلند کرے، اپنے اہداف معین کرے، اپنی زندگی کے اہداف، میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے۟ اب ان اعلیٰ اہداف اور پس اہداف میں شاید جو سب سے اچھا ہدف، آسان فلسفیانہ بحث کی ضرورت کیے بغیر، وہ یہ ہے کہ اللہ کی حجت کی نصرت کروں، یہ میری زندگی کا ہدف، آسان ہدف۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم فلسفیانہ بحثوں میں جاتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہوگا، وہ کیوں خلق کیا اور کیسے خلق کیا، فلسفہ یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، ہم جیسا آدمی یہ سوچتا ہے نہیں، اس کا ایک آسان راستہ ہے وہ یہ کہ اگر اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا تو میری زندگی کا مقصد یہ ہوتا، اس نبی کا ساتھ دے دوں، کام آسان ہو گیا، اگر نبی کا ساتھ دے دوں میری مشکل حل ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا میں اللہ کے نبی کا ساتھ دوں، اس کی راہ میں اپنی جان دوں اور خدا مجھ سے کہے اس سے بڑا بھی کوئی کام ممکن تھا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر حجت خدا کا میں نے ساتھ دے دیا، حجت خدا کے اہداف میں اپنی زندگی گزار دی، جو اس نے کہا وہ میں نے کر دیا، جو وہ چاہتے تھے وہ میں نے کر دیا، اب اس سے بڑا کوئی ہدف زندگی کے اندر قابل تصور نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اور آپ کے سامنے گویا ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اگر میں چاہوں اپنی اصلاح کروں، میرے مختلف اہداف ہو سکتے ہیں، مقاصد ہو سکتے ہیں، ان اہداف و مقاصد میں آن ٹاپ ظاہر قربتاً اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنا، اس اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نصرت حجت خدا میری زندگی کا مقصد بن سکتا ہے، آسان مقصد۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تب اس کے بعد جو ہے وہ کام آسان چلتا رہے گا، وہ یہ کہ میں سوچوں گا فی زمانہ حجت خدا کی نصرت میں کیسے کر سکتا ہوں، تو میں اپنی ساری توانائیوں کو جمع کروں گا اور یہ سوچوں گا اس توانائی کا انسان اگر آج چاہتا اپنے مولا کی نصرت کرے تو وہ کیا کیا کر سکتا تھا، ان جگہوں کے اوپر اپنی زندگی کو میں خرچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب اس میں ممکن ہے بعض جگہ ٹکراؤ آ جائے کہ بھائی اگر میں حجت خدا کی نصرت میں زندگی گزارتا ہوں تو میری کمائی کا کیا ہوگا، تو جتنا حجت خدا کی طرف سے مجھے اجازت ملے، مثال کے طور پر کیا حجت خدا چاہیں گے کہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں یا وہ یہ چاہیں گے کہ میں خود کما کے کھاؤں، تو حجت خدا نہیں چاہیں گے کہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، کیونکہ مثال کے طور پر صحیفہ سجادیہ کے اندر حجت خدا نے اس بات کو پسند نہیں کیا، تو میں اتنا کماؤں گا کہ دوسروں کا دست نگر نہیں ہوں گا، باقی وقت کا کیا کروں گا، باقی وقت کو نصرت حجت کے اندر صرف کرنے کی کوشش کروں گا، اتنا کماؤں کہ دین خدا کے کام آتا رہوں، اتنا کروں گا، اگر میرے پاس زیادہ کمائی ہے تو کیا کروں گا، زیادہ کمائی میں سے اپنی زندگی کو وہاں روک لوں گا جتنا میری ضرورت ہے اور باقی سارے پیسے کو حجت خدا کی نصرت کے اندر صرف کروں گا۔ اب ایزان محترم، دیکھیے میں نے چھوٹا سا فارمولہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس تک پہنچنے میں مجھے سالوں لگ گئے کہ میں ایک زہد کا اسٹینڈرڈ کیا بناؤں. ہر انسان کو اپنی زندگیوں کو اسٹینڈرڈ بنانا ہوتا ہے نا کہ بالآخر میری زندگی کا اسٹینڈرڈ کیا بنے. تو مجھے سالوں لگ گئے اس فکر تک پہنچنے میں کہ ایک اسٹینڈرڈ کیا بنایا جائے. اسٹینڈرڈ یہ بنا جو ابھی تک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ جہاں تک میری زندگی کی ضرورتیں ہیں جو میں اللہ اور اپنے درمیان رکھتے ہوئے کہہ سکتا ہوں خدا یا یہ میری ضرورت تھی, اس تک اپنی زندگی رکھوں گا, اس سے آگے نہیں جانے دوں گا, اور جو ماں باقی پیسہ آئے گا وہ سارا اللہ کی راہ میں لگاتا چلا جاؤں گا. جو میں اپنے اوپر لگا رہا ہوں یہ بھی اللہ کا ہے, یہ بھی میرا نہیں ہے, یہ بھی خدا کا ہے. اگر میں نے کما کر لیا ہے تو وہ کمائی کے لیے طاقت بھی خدا کی دی ہوئی تھی, کمائی کا ذہن بھی خدا نے متعلقہ دیا ہوا تھا, میرا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو جو اس نے مجھے دیا, جس میں اس نے مجھے امانت دار بنایا, ان میں سے جو میری ضرورت کا تھا اس کو تو اپنے اوپر لگاؤں گا, اپنے خاندان پہ لگاؤں گا, اور ضرورتوں کو خدا اور اپنے درمیان رکھتے ہوئے طے کروں گا, اور جو باقی بچ جائے گا اسے دین خدا کی نصرت کے اندر صرف کر دوں گا. اب میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں, اگر آپ کو یہ قانون صحیح لگے اور آپ جو ہال کے اندر موجود ہیں وہ اس پہ عمل کریں تو مجھے نہیں خیال پھر ہم جیسوں کو دین کا کوئی کام کرنے کے لیے اور پیسے کی ضرورت ہو. اگر آپ جتنے لوگ یہاں پر ہیں اگر یہی اتنی بات پر عمل کر دیتے تو پھر ہمارے خیال میں کم سے کم پاکستان کی سطح یا کم از کم کراچی کی سطح پر ہمیں اور دینی کام کرنے کے لیے کسی کے سامنے جا کر پیسے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. البتہ میں مشورہ دوں گا جو لوگ دین کے نام پہ کام کرتے ہیں کبھی پیسہ مت مانگیں کسی سے. اگر آپ اللہ کی خاطر بڑھ رہے ہیں اللہ آپ کو خود پہنچائے گا, آپ کو عزت کے ساتھ دلوائے گا, لہٰذا دوسروں کے سامنے ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, خدا نے مطابق خود اس کام کو انجام دے دے گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد. اب صاحب چونکہ آج آخری دن ہے اس گفتگو کا, پروردگار کے فضل و کرم سے ہمیں پروردگار عالم نے 9 دن 10 دن یہ توفیق دی, 10واں دن آج کہ ہم حجت خدائی کا آپ ہم سب مل کر تذکرہ کریں, ان کے وجود مقدس کے ساتھ اپنے ذہن کو ملانے کی کوشش کریں. یہ خود خدا نے متعلق کی توفیق تھی کہ اگر ہمیں وہ توفیق نہ دیتا تو ہم حجت خدا کا ذکر بھی نہیں کر سکتے تھے. کہ ہم نے پروردگار عالم کے فضل و کرم سے اپنے ذہنوں کو ان کی وجود مقدس کی طرف مائل رکھا, اور اب چاہیں گے کہ اس بحث کو کسی اختتام تک لے کر جائیں. جو انالیسس کرنا تھا وہ ہم نے انالیسس آپ کے سامنے کر دیا. اب جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی اب کیا کرنا چاہیے, پریکٹیکلی یعنی کچھ مین پوائنٹس ہو جائیں جس کے اوپر بڑھ کر آپ آگے کام کرنے کی کوشش کریں. تو ہمارے خیال میں 4 بنیادی نکات سامنے آتے ہیں ہمارے, تو ان 4 بنیادی نکات کے اوپر ہر انڈیویژول کو, ہر انفرادی شخص کو محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. البتہ ظاہر ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کام محنتیں پہلے سے کی ہوئی ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس کے اوپر مزید محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو اگر ہم ابتدا سے شروع کریں تو ہم نے یوں عرض کیا آپ کی خدمت میں اس 10 دن کے خلاصے میں اگر ہم آئیں کہ حجت خدا کے خلاف شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہوا و حوث ہے. جو بات اب تک سمجھ میں آتی ہے, حجت خدا کے خلاف شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہوا و حوث ہے. یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ حجت خدا کو تو وہ ہلا نہیں پاتا, تو انسانوں اور حجت خدا کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے. یہ جو رکاوٹ ہے یہ انسانوں کو ہوا و حوث میں مبتلا کرنا ہے, اس سے بڑی کوئی رکاوٹ نہیں. تو اگر آپ اور میں حجت خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو جو سب سے بڑا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا وہ اپنی ہوا و حوث کی مخالفت کرنی ہے. اس سے بہتر, اس سے بڑا کوئی پہلا قدم تصور نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی پہلا قدم تصور نہیں کر سکتا. اگر کسی نے پہلا قدم اٹھانا ہو جائے خدا کی طرف اپنے ہوا و حوث کی مخالفت کر. اگر ہوا و حوث کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہے, میں جو میرا دل چاہے گا وہ کروں گا, جو مجھے اچھا لگے گا, جیسے رسول خدا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ معاشرہ اسی شیطانی نظام کی زد میں ہے تو مختلف طریقوں سے میڈیا یہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو چاہو کرو, جو مزے لینے لو. یہ شیطانی نظام کا چونکہ سلوگن ہے, یہ شیطانی نظام کا موٹو ہے کہ جو مزے لینا ہے لو. رسول خدا نے اس طرح ارشاد فرمایا, کہا جو شخص جو چاہے کھائے, جو چاہے پہنے, اور جو مزے چاہے لے, اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم میں ہوگا. دیکھیے شیطان کا نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ اس نے ہر چیز کو اللہ کے نظام کے خلاف بنایا ہے. تو اس نے جو اپنا مین سلوگن بنایا ہے وہ مین سلوگن خود جہنم کا راستہ ہے, اور جو اس سلوگن کے پیچھے پڑ گیا کہ میرا جو چاہے گا وہ میں کروں گا, اس کا راستہ جہنم کی سمجھ جائے گا. تو پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا وہ اپنی ذات کے اوپر محنت کرنا ہے, اپنے اندر سے ہوا وابس کا خاتمہ کر دینا. ہوا وابس کا خاتمہ کیسے ہوگا, بہت زیادہ اگر اور نیچے کی طرف جائے اس میں اس طرح سے ہوگا کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی خواہش کو اپنے دل سے نکال دیں. جو ضروری نہیں ہے اس کی خواہش کیوں کر رہے ہیں, ان بے سود خواہشوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں, اور جو آپ کی ضرورت ہے اس کو حاصل کریں, وہ بھی اس لیے کہ حکم خدا کو ماننا ہے. اپنی زندگی کو اس سب پہ کریں. آپ کے لیے اللہ نے حلال اتنے رکھے ہیں لذت حاصل کرنے کے لیے کہ کسی عقل مند کو حرام میں لذت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو لذت حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا وہ خدا نے حلال میں رکھا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو اس حد میں رکھیے جس حد میں اللہ نے چاہا, اس حد کی طرف کیوں لے کر جائیں جس کو اللہ نے نہیں چاہا. اس نے مجھے اور آپ کو بھیجا اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے, اس دنیا سے اتنا لیں جتنا مجھے اور آپ کو یہاں پہ ضرورت ہے, اس پہ لے کر اکتفا کریں. تو اپنی ہوا و ہوس کا مقابلہ کیجیے. اب بہت سادہ سادہ سی باتیں, مثال کے طور پر 5 گھنٹے 6 گھنٹے سو کر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہے, 8 گھنٹے کیوں سو رہے ہیں؟ آپ کا جسم 6 گھنٹے کے لیے نیند پر اگر ضرورت پوری احساس کر رہا ہے تو 2 گھنٹے آپ کا یہ مزید سونا یہ ہوا و ہوس ہے. آپ ایک کم مہنگے کھانے پر اپنے شکم کو بھر سکتے ہیں, سادہ سا مزہ بھی لے سکتے ہیں. اپنی زندگی کو برباد نہ کریں ایسی چیزوں کے اوپر جن کا قیامت میں کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کم قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں تو آپ کی زندگی اتنی پھیلی بھی نہیں ہے جس کے لیے آپ کو زندگی بھر محنت و مزدوری کر کے صرف اپنی جانوروں کی خواہشات کو پورا کرنا. اتنا خدا نے مطالعہ ایسا نہیں رکھا آپ کو, آپ کو بہت سادہ رکھا ہے اس نے. انسان کی ضرورتیں بہت سادہ ہیں, بنیادی ضرورتیں, اگر وہ ضرورتوں کی بات کرے. ہاں اگر وہ آسائشوں اور عیاشیوں کی بات کرے تو وہ پھر اتنی وسیع ہیں کہ دنیا کا دولت مند ترین انسان بھی شاید اس کو پورا نہیں کر پائے گا. تو پہلا کام یہ کیجئے, اس ہوا و ہوس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیجئے. جہاں آپ نے احساس کیا کہ بھائی یہ اب باقی معاملہ ضرورت کا نہیں ہے, یہ بلا وجہ کا ہے, وہاں لڑ دیجئے اپنے آپ سے. ممکن ہے کوئی یہ کہے میں کیوں اتنا لڑوں اپنے آپ سے, جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا. میں نے عرض کیا پھر نصرت خدا کا راستہ یہاں سے نہیں ہے. نصرت خدا کا راستہ ہے, نصرت خدا کا راستہ سختیوں میں ہے, اور ان سختیوں کو آپ کو اور ہمیں کچھ نہ کچھ تحمل کرنا پڑے گا. بس 4 قدم اگر کوئی اٹھانا چاہتا ہے, 4 پوائنٹ کا کوئی ایجنڈا بناؤں میں آپ کے سامنے, تو پہلا حصہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ذات کی اصلاح کیجیے. ذات کی اصلاح کرنے میں ایک حصہ ہوا و ہوس کا مقابلہ, دوسرا حصہ عبادات کے اندر کثرت. عبادات میں کثرت کے بغیر انسان تیار نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی یہ کہے میں عبادات میں نہیں جانا چاہتا اور میں ظلم کا مقابلہ کروں گا, مطمئن ایسا نہیں ہوگا. مطمئن ہو جائیں کہ نہیں ہو سکتا ایسا. ظلم کے مقابلے کے نام پر کچھ اور ہو سکتا ہے جو میں ابھی عرض کروں گا آخر تک پہنچتے پہنچتے, لیکن اگر آپ کو اور مجھے اصلاح کرنی ہے تو پہلا قدم حجت خدا کی نصرت میں اپنی ذات کی اصلاح ہے. اپنی ذات کی اصلاح کے لیے میں نے نہج البلاغہ میں سے ایک حصے کا انتخاب کیا ہے آپ کے سامنے. یہ خطبہ نمبر 84 میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے, 84th. خطبہ نمبر 84 میں, اور یہ 84 مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کی ترجمہ کیے ہوئے خطبے کی ترتیب کے حساب سے یہ چند جملات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک گائیڈ لائن ملتی ہے امیر المومنین کے کلمات کے اندر, اور یہ جو کلام آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے یہ سمجھ لیجیے نہج البلاغہ کا ایسنس ہے. نہج البلاغہ میں ایسی جملات کثرت سے آئے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہج البلاغہ مختصر خلاصہ کر کے مل جائے تو شاید یہ جگہ بہت اچھی جگہ ہے. مختصر اور خلاصہ کر کے نہج البلاغہ کا مواد یہاں پہ جمع ہوا ہوا ہے, ذات کے تزکیے اور ذات کی بہتری کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صفحہ نمبر 257. اللہ کے بندو, لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہے, اور وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کو فریب دینے والا ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ گناہگار ہے. ایک آدمی کہے میں اپنے لیے اچھائی چاہتا ہوں, اس کا مطلب ہے اسے گناہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے میں اپنے نفس کی بہتری چاہتا ہوں تو اس کو چاہیے گناہ سے بچے. اپنے نفس کا دشمن سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. کیوں؟ ایک ایسے راستے پر پڑ رہا ہے جس کے تحمل کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے, ایسے نقصان کو حاصل کر رہا ہے جس کے اندر کوئی فائدہ اس کو نہیں ملنے کا ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے میں اپنے نفس کا خیر خواہ ہوں, تو نفس کی خیر خواہی بہتری اس میں ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت کرے اور گناہوں کی مخالفت کرے. فرمایا اصلی فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا, اور قابل رشک وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا. قارون جب اپنے تمام حلیے کے ساتھ, مادی دولت کے ساتھ میدان کے اندر اترا تو لوگوں کی رشک اور حسرت اس کی طرف چلی گئی. قرآن کریم کہتا ہے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کاش ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم قارون سے ایک تہائی بھی آدمی دیکھتے ہیں تو ہماری رشک و حسرت اس کی طرف چلی جاتی ہے. اور خدا نے متعال کہتا ہے کہ پھر ہم نے قارون کو جب زمین میں غرق کر دیا, جب زمین میں دھنسا دیا تو یہی لوگ کہنے لگے کہ خدا کا شکر ہم قارون کے ساتھ نہیں تھے. تو قارون کا ایک تہائی بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہماری رشک اور حسرت اس کی سمجھ چلی جاتی ہے, بس اس فرق کے ساتھ کہ ابھی قارون زمین میں دھنسا نہیں ہے, ابھی دھنسنا باقی ہے. اس سے پہلے کہ وہ دھنسے اور ہمیں اس کے ساتھ نعوذ باللہ کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے کہ تمہاری رشک اور حسرت قارون کی سمت کیوں گئی تھی, اپنی رشک اور حسرت اس سمت لے جائیے جو اللہ کا دین کہہ رہا ہے ہم سے. تو فرمایا قابل رشک اور غبتہ یعنی حسرت وہ ہے جس کا دین محفوظ رہے. نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے نصیحت کو حاصل کر لیا. نصیحت کو حاصل کرنے والا نیک بخت ہے, خوش قسمت ہے. اور بدبخت وہ ہے جو ہوا اور حویس کے چکر میں پڑ گیا. لب لواب امیر المومنین کے کلام کا یہ جملہ بنتا ہے, بدبخت وہ ہے جو ہوا و حویس کے چکر میں پڑ گیا. اب یہ ہوا و حویس کا چکر ہم سمجھ رہے ہیں, ہوا و حویس کا چکر یہ ہے کہ کوئی نائٹ کلب جائے تو یہ ہوا و حویس ہے, نہیں ہے ظالم محترم. اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر جو آپ اور میں کر رہے ہیں وہ بھی ہوا و حویس کا چکر بن سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ٹی وی پہ ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس کا آپ کی نہ دنیا کو فائدہ ہے نہ آخرت کو فائدہ ہے, یہ ہوا و حویس کے علاوہ کچھ اور ہے. کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ رہے ہیں یہ ہوا و حویس کا چکر ہے, وہی جس کو امیر المومنین نے منع کیا تھا. اب مجھے بتائیے اگر 1400 سال پہلے میں مدینے کے اندر ہوتا تو اس زمانے میں تو ٹی وی نہیں تھا تو میں ہوا و حویس کیا کرتا؟ امیر المومنین اس سے لڑ رہے ہیں, اب تو ہم بدتر پہ پہنچ گئے. اگر کوئی مدینے میں 1400 سال پہلے ہوتا تو کیا اس کو یہ برہنگی اور فحشا نظر آتے روڈ کے اوپر جو اب مجھے ٹی وی کے اندر نظر آ رہے ہیں؟ وہ نہیں نظر آتے. تب امیر المومنین کہہ رہے تھے تم ہوا و حویس میں پڑ گئے ہو, اب کیا بولیں گے؟ اب کیا ہے اس کو دیکھتے تو کیا بولتے؟ یہ تو ہوا و حویس سے 10 گنا بڑھ گیا. پھر امیر المومنین کے زمانے میں ایک عام آدمی کے لیے اس سے کہیں کم ہوا و حویس تھی, اور ہمارے زمانے میں ہمارے پاکیزہ لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا ہونا ہے؟ پھر دعاؤں میں اثر ہونا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہماری دعاؤں سے اثر زائل ہوتا چلا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے بنیادی ترین اصولوں کی طرف توجہ دینا کم کر دی ہے, تو ہمیں واپس آنا پڑے گا ورنہ ہماری دعائیں پھر بھی اثر رہیں گی. اور بدبخت وہ ہے جو ہوا و حویس کے چکر میں پڑ گیا. اب مولا نے ایک ایک جملے کے اندر قانون دینا شروع کر دیا ہے. اگر مثلا میرا جیسا کوئی ابتدائی قدم اٹھانے والا چاہے کہ اس کے اوپر چلے تو بہترین قوانین ہیں یہ, تو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لے میں نے یہ کرنا ہے, بہترین راستہ اس کے سامنے بنتا چلا جائے گا. دیکھیے کیا فرمایا, یاد رکھو کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے. تھوڑا سا بھی ریا نہ ہونے دیں. دیکھیے پہلا قانون سمجھ میں آ گیا, ریا کاری نہیں ہونی چاہیے, ریا کاری شرک ہے. امیر المومنین کے ان جملات کو دو راستے ہیں, یا تو اگنور کر دیجیے کہ یہ چھوڑو. اگر چھوڑ دیا نہج و بلاغہ چھوڑ دیا اس کا مطلب امیر المومنین کے راستے سے ہٹ گئے. اگر نہج و بلاغہ لینا ہے اب ایک ایک جملے کے اوپر رک کر سوچیے میں کہیں ریا کاری میں تو نہیں پھنسا ہوا. فرمایا ریاکاری تھوڑا سا بھی شرک ہے. مثال دوں آپ کی خدمت میں, مثلا 1 گھنٹے میں نے تقریر کی, 1 سیکنڈ کے لیے سوچا یہ بات لوگوں کو اچھی لگنی چاہیے, بس یہ گڑبڑ ہو گئی, یہ شرک ہے, یہ نہیں ہونا تھا. مجھے تو صرف ایک کام ملا ہے کہ میں دین کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر دوں, یہ میرا کام ہے, اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے. ان کے اوپر کیا اثر ہونا یہ اللہ کا کام ہے, اللہ نے ان کو توفیق دینی ہے دے گی. رسول خدا سے کہتا ہے خدا کہ اے رسول کیا جس کو تم چاہو گے ہدایت ملے گی؟ نہیں, جس کو خدا چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. جس کو خدا چاہے گا, خدا کس کو چاہے گا ہدایت دے؟ جس کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت ہوگی اس کو خدا چاہے گا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تم اے رسول نہیں کر سکتے کہ جس کو چاہو ہدایت دے دو, اللہ جس کو چاہے. اب اللہ کے رسول نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنا تھا, لیکن خدا نے متعال قانون کے طور پر ہم لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, تمہارا کام ہے اپنا کام کرو, اور جس کے اندر جو دینے کا کام ہوگا وہ خدا خود کرے گا. پروردگار عالم کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے بابا سے بلند درود بھیجیں, محمد و آل محمد. یاد رکھو کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے. تو جو حجت خدا کی نصرت میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے وہ پہلا قانون سیٹ کر لے اپنے دماغ کے اندر کہ میں نے ریاکاری کا شکار نہیں ہوں. آپ کو پڑھنا ہے ریاکاری کیا ہوتی ہے, ریاکاری کس طرح ہوتی ہے, کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے علم اخلاق کی. اگر ایک کتاب ایسے ہی بولنا ہے, نہ یہ کہ یہ ایک بہترین کتاب ہے, لیکن ایک کتاب جو اچھی کتاب ہے تو اس میں اخلاق عملی نام کر کے ایک کتاب ہے آیت اللہ مہدوی کنی کی. خوش آگاہ آدمی ہے, بصیرت آدمی ہے, جوانوں کے ساتھ ان کی رفت و آمد یونیورسٹی کے ایک ڈائریکٹر ہیں تو جوانوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. ان کی خاطر ایک کتاب لکھی ہے اخلاق عملی, اردو میں ترجمہ ہوئی بھی ہے. تو اس کتاب کو لے لیجیے, اس میں کچھ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں, اللہ نے جو صفات ہم میں دیکھنی چاہیے اس کے چیپٹرز بنائے ہوئے ہیں, اور ان چیپٹرز کے اوپر کچھ آیتیں, کچھ روایتیں اور ایک آدھ واقعات انہوں نے جمع کیا ہوا ہے. کتاب اچھی کتاب ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ریاکاری پھر وہاں جا کر دیکھ لیجیے کہ ریاکاری کیسی ہوتی ہے, کس سے بچنا چاہیے ہے, کون سے نقصان دہ کس طرح سے ہوتی ہے. فرمایا مولا نے قانون دے دیا مجھے اور آپ کو کہ ریاکاری شرک, تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے. بعد میں بہت خوبصورت جملہ ہے, اور یہ جملہ ہمارے خاص ان دوستوں کے لیے ہے جو بعض اوقات سڑکوں پہ ادھر ادھر بیٹھے نظر آتے ہیں. یقین فرمائیے اگر ان بچوں کو اپنے ہوتے ہیں اہل بیت کے ماننے والے اور اس طرح وقت ضائع کرتا دیکھتا ہوں تو مجھے اتنا برا لگتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے ان کے پاس جا کر کہوں کہ تمہیں امیر المومنین نے اس لیے دنیا میں نہیں لائے, تم مولا کے اس طرح ناصر نہیں بنو گے, تم علی کے چاہنے والے اس طرح وقت کیوں برباد کر رہے ہو, علی نے یہ نہیں چاہا تھا کہ تم یہ کام کرو. اگر دیکھیے مولا نے کیا فرمایا, یاد رکھو کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے, اور حبس پرستوں کی مصاحبت ایمان فروشی کی منزل اور شیطان کی آمد کا مقام. فرمایا تم حوث پرستوں کی مصاحبت نہ کرو. حوث پرستوں کی مصاحبت یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں جن کی زندگی صرف ہوا و حوث پہ گزر رہی ہے, جن کا کام یہ بتاتے ہیں میں نے یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا, اپنی خواہشات کو بتاتے ہیں اور اپنی لذتوں کو گناتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. کیوں نہ بیٹھو؟ مولا فرما رہے ہیں اس میں دو نقصان ہیں, حوث پرستوں کی مصاحبت ایمان فروشی کی منزل ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایمان بکھرا ہوتا ہے, تم اپنا ایمان مت بیچو. ایمان فروشی کی منزل ہے. مولا کے ایک ایک جملے کے اوپر غور کریں گے تب آپ کو حقائق سمجھ میں آئیں گے جو علم لدنی کے مالک کے پاس موجود تھے. فرماتے ہیں ان مصاحبت ان لوگوں کے ساتھ مصاحبت مت کرو جو ہوا پرست ہیں, ہوا و حوث پرست ہیں. ہمارے ساتھ تو بہت ہوتا ہے, مثال کے طور پر آپ اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایک آدمی ہے جس کی زندگی میں ہمیں اچھی طرح پتا ہے یہ نفس کا مارا ہے, کوئی تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے, یہ ہوا و ہوا حوث کا مارا ہے, اس کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں بعض اوقات پسند کرتے ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر تم اس کے ساتھ بیٹھو گے, ایمان فروشی کی منزل ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ٹھکانا ہے جہاں ایمان بکھرا ہے, تم کیوں اپنا ایمان بیچنے کے یہاں بیٹھ گئے؟ دوسری بات کیا ہے, شیطان کی آمد کا مقام ہے, یہاں بیٹھو گے شیطان تمہارے اوپر بھی آئے گا, اس کی مصاحبت اختیار نہ کرو. بس عزیزان محترم, اللہ کی حجت کی نصرت کرنے والا اپنے دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرے گا, بلا وجہ میں کسی کو دوست نہیں بنائے گا. آپ اپنے دوستوں کا جائزہ لیجیے فوراً, اور ان دوستوں میں بتائیے کتنے لوگ ہیں جو ہوا حوث کے مارے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہوا. اگر آپ کے دوستوں میں ہوا و حوث کے مارے زیادہ ہیں, اس کا مطلب ہے آپ ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ایمان بکھرا ہے اور شیطان کی آمد کی جگہ ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا زیادہ مدت میں ایک انجام ہوگا, وہ یہ کہ آپ کا ایمان بک جائے گا اور شیطان آپ کی عقل کے اوپر ڈیرا جما لے گا. تو میں اپنے دوستوں سے کہوں گا اپنے دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کریں. آپ کے اطراف میں وہ لوگ ہونے چاہیے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا مقابلہ کیا ہو, جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا قبول کیا ہو, اور دوستوں کے انتخاب سے پہلے خود آپ کو ایسا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ خود میں ہوا و حوث کا مارا ہوں, تو اگر میں ہی ہوا و حوث کا مارا ہوں تو میں وہ ہوں جو ایمان بیچ رہا ہے پہلے ہی سے, اور میں وہ ہوں جس کے گھر پہ پہلے ہی سے شیطان نے ڈیرا جمایا ہوا ہے. تو خود اپنی ذات کے اوپر غور کریں اور اپنے دوستوں کے اوپر غور کریں. اب ایک بات دیکھیے, یہ جو مولانا جملات بتائے نا, یہ قوانین ہیں, آپ ان کو نظر انداز کریں گے آپ بالکل ایسے جیسے کہ گریوٹی ہے یا نہیں ہے مجھے کیا, گریوٹی تو ہے,
آپ کہہ نہیں ہے تو کیا ختم ہو جائے گی؟ وہ تو رہے گی. امیر المومنین نے فرمایا تم ہوا و حوث پرستوں کے ساتھ بیٹھو گے تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا, شیطان تمہارے اوپر ڈیرہ جمائے گا. اب آپ کہہ میں توجہ نہیں دیتا تو کیا نہیں ہوگا؟ ہوگا, اور اب سنیں ہو بھی رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے کیا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے جوان بگڑے چلے جا رہے ہیں, ہمارے جوان خود پریشان ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو گیا, ہم ایسے نہیں تھے. یقین فرمائیے, بعض اوقات کوئی آتا ہے خود کہتا ہے میں پہلے ایسے نہیں تھا, یہ اب کیا ہو گیا مجھے, اور خود کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہوا کیا ہے, ایسی جگہوں سے ہوا ہے. اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا دوست شیطان کا کوئی آلہ کار بنا ہوا ہے جو اس کو شیطان کے جال کی طرف لے کر جا رہا ہے, اور اس کو نہیں معلوم کہ میں شیطان کے جال میں پھنستا چلا جا رہا ہوں اس بدبخت کی دوستی کی وجہ سے. یاد ہے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی انسان جب عذاب میں ڈالا جائے گا تو کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں نے اس بدبخت کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جو مجھے یہاں تک لے آیا. انسان محترم اپنے دوستوں کے انتخاب میں بہت غور کیجیے گا. یہ تو جوانوں کے لیے تھا, بڑوں کے لیے بھی ایسا ہی. آپ کسی بزنس کی خاطر, آپ کسی کام کی خاطر, کسی دنیاوی مصلحت کی خاطر ایسے حوث پرستوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ حوث پرست ہیں, انجام یہاں ہونا ہے, باقی آپ نے دیکھنا ہے کتنی قربانی آپ نے دینی ہے کس کام کے لیے. اب ممکن ہے کوئی آ کے مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب اگر ہم نہ بیٹھیں تو ہمیں ٹینڈر نہیں ملے گا اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا. میں آپ سے صرف یہ بات کہوں گا کہ اگر نہیں ملے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ کیوں یہ رسک لے رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہوگا تو ممکن ہے میرے ذہن میں بھی آئے کہ ہاں اس کے پاس پیسہ ہوگا تو مجھے بھی دے گا, پھر میں دین کی خاطر استعمال کروں گا. آپ یقین مانیے ایسے فضول حوث پرستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو آپ نے پیسہ کمایا اور آپ امیر بنے تو مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ فقیر رہیں, کم سے کم با ایمان تو رہیں گے. ایسے آپ کے پیسے سے کوئی دین نہیں پھیلے گا جس کو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حاصل کریں گے. اپنی زندگی پہ کنٹرول کیجئے, صحیح راستے پہ چلیے, سخت لگے گا لیکن امیر المومنین کی بات کے اوپر غور فرمائیے گا. یہ مت سوچیے گا یہ میرے لیے نہیں ہے. کس نے کہا کہ آپ کے لیے میرے لیے نہیں ہے؟ میرے لیے بھی نہیں ہے, آپ کے لیے بھی نہیں ہے, آپ کے لیے بھی نہیں ہے, تو پھر مولانا یہ جملے کس کے لیے کہیں؟ سوچنے والی بات ہے, کس کے لیے کہیں؟ پھر حوث پرستوں کی مصاحبت ایمان فروشی کی منزل اور شیطان کی آمد کا مقام ہے. دو قانون سمجھ میں آ گئے جوانوں کو, دو قانون سمجھ میں آ گئے نصرت خدا کے لیے آگے بڑھنے والوں کو, ریاکاری سے بچو, حوث پرستوں کی مصاحبت نہ کرو. تیسری بات, جھوٹ سے بچو اس لیے کہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے. جھوٹ سے بچو, یہ ایمان سے الگ چیز ہے. کیا مطلب؟ یا جھوٹے ہو یا مومن ہو, دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. یا مومن ہو تمہارے اندر ایمان ہے یا تم جھوٹے ہو, جھوٹ اور ایمان ایک ساتھ نہیں ہے, جھوٹ اور ایمان الگ الگ چیز ہے. جھوٹ سے بچو, یہ ایمان سے الگ چیز ہے. اب ہم نے جھوٹ کے لیے 10 راستے بنائے ہیں, اپنے اور خدا کے درمیان رکھ کر کہیے گا یہ جھوٹ تو نہیں ہے. اگر جھوٹ ہے تو یہ ایمان سے الگ ہے. پھر ایک اور بات بھی ہے, آپ کو اتنے بہانے کرنے کے بعد جھوٹ ہی کیوں اچھا لگتا ہے؟ سچ بولنے کے لیے تو آپ اتنے بہانے نہیں کرتے, جھوٹ بولنے کے لیے آپ 10 بہانے نکالتے ہیں. اس کا مطلب ہے جھوٹ میں کوئی اچھائی نظر آ رہی ہے نا, اور اگر جھوٹ میں اچھائی ہوتی تو خدا نے اس کو حرام کیوں قرار دیا تھا؟ اس کا مطلب ہے جھوٹ میں کوئی اچھائی نہیں تھی. اب میں اس جھوٹ کو حاصل کرنے کے لیے بہانے بناتا ہوں تاکہ میرے لیے جھوٹ کہیں سے حلال ہو جائے. اس کا مطلب ہے مجھے خدا کے دین پر بھی کم ایمان ہے. اگر مجھے خدا کے دین پر ہی ایمان ہوتا تو میں کہتا خدا کے دین میں جھوٹ حرام ہے اتنی سختی سے. اس کا مطلب ہے جھوٹ میں کوئی اچھائی نہیں ہے میرے لیے. قانون بن رہا ہے نا, دیکھیے یہ قوانین ہیں اور یہ زندگی گزارنے کے قوانین ہیں, ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے اور زندگی کو اس کے حساب سے گزارنا شروع کر دیجئے. ہم اور آپ حجت خدا کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. جھوٹ سے بچو اس لیے کہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے. راست گفتار نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے. جو سچ بولے گا وہ نجات حاصل کرے گا اور بزرگی کی بلندیاں حاصل کرے گا, بزرگی کی بلندیاں حاصل کرے گا. ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں تم بیٹا پڑھو, دولت کماؤ, دنیا میں تمہیں شہرت ملے گی. امیر المومنین فرمانے ہیں نہیں بیٹا, جھوٹ سے بچو, سچ بولو تمہیں بزرگی ملے گی, عظمت ملے گی. امیر المومنین اخلاق کے اندر عظمت دیکھتے ہیں, ہم دولت اور شہرت کے اندر عظمت دیکھتے ہیں, تو معیار دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہونے لگتے ہیں. اب ہمیں عزت خدا کے راستے پہ چلنا ہے تو پھر ہمیں ان کے معیار کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. راست گفتار نجات اور بزرگی کی بلندیوں پر ہے اور دروغ گو پستی اور ذلت کے کنارے پر ہے. فرمایا باہم حسد نہ کرو، اس لیے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. فرمایا حسد نہ کرو، حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. آپ جیسے ہم مثال کے طور پر اس طرح علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ آپ لکڑی جمع کرتے ہیں، فرض کریں صبح سے شام تک آپ نے درخت پہ لکڑیاں کاٹی، آپ نے لکڑیاں جمع کی، اچانک اس میں آگ لگی، کتنی دیر میں پورے دن کی لکڑی جل جائے گی؟ آگ بڑی ہوئی تو چند سیکنڈ میں، چھوٹی ہوئی تو آہستہ آہستہ جلائے گی. ایسے ہی آپ کی اور میری حسد ہے. اگر حسد بڑھ گئی ہے اس کا مطلب ہے کئی مہینے کی ایمان کی محنت ایک دن میں ختم ہو جائے گی. حسد سے بچو، یہ ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. اور کینہ اور بغض نہ رکھو، اس لیے کہ یہ نیکیوں کو چھیل ڈالتا ہے. درخت کی چھال جب پرانے ہونے لگتی ہے تو بعض اوقات اسے کاٹ دیتے ہیں تاکہ اندر سے صاف درخت حاصل کیا جائے لکڑی استعمال کرنے کے لیے. تو یہ جو کاٹتے ہیں اوپر کی چھال کو، اس کو کہتے ہیں چھیلنا. اس فرمایا کہ کیا، کینہ اور بغض سے بچو، کینہ اور بغض سے، اور کینہ اور بغض نہ رکھو، اس لیے کہ یہ نیکیوں کو چھیل ڈالتا ہے. میں نے ایک دفعہ کسی کے ساتھ بغض رکھا، ایک نیکی میری جیسے چھل گئی، ایک اور چھلی، یہاں تک کہ درخت جب بہت زیادہ چھیل لیں تو پتہ چلتا ہے کہ درخت ختم ہو گیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو اب کیا ہوگا؟ ہم نے ایمان اور عمل کے ذریعے نیکیاں حاصل کیں اور اس بغض و کینہ نے ان نیکیوں کو چھیلنا شروع کر دیا. اب ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں اور معنوی ترقی نہیں ہو رہی، اور ہم خدا سے کہتے ہیں خدایا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ دوسری طرف سے کوئی اور ہے جو ان نیکیوں کو چھیلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ بغض و کینہ ہے، وہ بغض و کینہ جو ہم نے ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے. اور سمجھ لو کہ آرزوئیں عقلوں پر سہو کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈالتی ہیں. آرزوئیں کیا ہیں؟ مستقبل کے بارے میں سوچنا اور منصوبہ بندی غیر عقلی طریقے سے بنانا. ایک دفعہ ہوتا ہے مستقبل کے لیے آپ منصوبہ بندی کر رہے ہیں عقل کے دائرے میں رہ کر. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کل حجت خدا نے آنا ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں حجت خدا کے لیے تیار رہوں، اس تیاری کو مجھے آج سے کرنا چاہیے. یہ آپ کی صحیح منصوبہ بندی ہے. اس کو ہم کہیں گے دور اندیشی. دور اندیشی یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کل مجھے آخرت میں اللہ کے محضر میں پہنچنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کروں. اور ایک دفعہ ہے آرزوئیں. آرزوؤں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ معمولاً موت سے پہلے کی ہیں، موت کے بعد کی نہیں ہیں. جو موت کے بعد کی ہیں وہ آپ کی دور اندیشی ہے، اور جو موت سے پہلے کی ہیں دنیا سے تعلق رکھنے والی، وہ ساری کی ساری آپ کی آرزوئیں. آرزوئیں کیا ہیں؟ آج میں سولجر بازار کے ایک فلیٹ میں رہ رہا ہوں، کل میں ڈیفنس کے ایک بنگلے میں رہوں گا. آج میں اس گاڑی میں ہوں، کل میں اس گاڑی میں رہوں گا. آج مجھے اتنی شہرت ملی ہے، کل میری شہرت بڑھ جائے گی. آج یہ اور کل وہ، یہ میری آرزوئیں. یہ آرزوئیں کئی نقصان پہنچاتی ہیں. مولانا نے دو بڑے نقصان یہاں پہ بتائے، ان نقصانات پہ توجہ دیجیے گا. فرمایا کہ آرزوئیں عقلوں پر سہو کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈالتی ہیں. دو جملے کیا ہیں؟ دو حقیقتیں ہیں. آرزوؤں کا ایک خراب کام کیا ہے؟ عقلوں پر سہو کا پردہ ڈال دیتی ہیں. کیا مطلب؟ عقلیں غلطیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں. سہو یعنی غلطی، خطا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی غلطیاں ہو رہی ہیں دین کے معاملے میں. یہ غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ تمہاری آرزوئیں بڑی ہوئی ہیں، اور آرزوئیں عقل پر سہو کا پردہ ڈال دیتی ہیں، تمہاری عقل غلطیاں کرے گی. اس کا مطلب ہے اگر مجھے چاہیے میری عقل غلطیاں نہ کرے تو میں کیا کروں؟ اپنی آرزوؤں کو کنٹرول کروں. اور اس سے بڑھ کر صلاحیت کیا ملنی ہے کہ میں غلطی نہیں کر رہا. اگر غلطیوں سے بچنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی آرزوؤں کو کنٹرول کر لینا چاہیے. کتنا آسان راستہ ہے. غلطی کون چاہے گا اپنی زندگی کے اندر غلطیاں کرے؟ غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو، آرزوؤں کو کنٹرول کرو. فرمایا آرزوئیں عقلوں پر سہو کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہیں. یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈالتی ہیں، کیا مطلب؟ میری عادت تھی میں روزانہ قرآن پڑھتا تھا، آج بھول گیا. آج کیوں بھول گیا؟ آرزوئیں یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈالتی ہیں. آرزوئیں ایسا کرتی ہیں انسان یاد الہی بھلا دیتا ہے. اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے. اب اگر آپ کو کوئی عبادت یاد نہ رہے تو اپنے آپ سے پوچھے گا آخری آرزو میں نے کیا کی تھی جس کی مصیبت سے یہ یاد الہی میرے ذہن سے غائب ہو گئی. دیکھیے ہمیں قانون پتہ ہے میڈیکل کے, اگر بخار ہے تو پیچھے کیا ہوا ہے, اگر گلا خراب ہے تو پیچھے یہ ہوا ہے. کوئی نہیں آتا امیر المومنین کے کلمات کو دیکھے کہ اگر آج گناہ کر رہے ہو تو پیچھے سبب کیا تھا, اور یہ امیر المومنین نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. دیکھیے دو قانون آپ کو سمجھ میں, دو خرابیاں آپ کو اپنے اندر نظر آتی ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھیے گا. ایک خرابی کیا ہے, آپ کی غلطیاں بڑھ رہی ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں اتنی غلطیاں کیوں کر رہا ہوں آرزوؤں کی وجہ سے. دوسری بات, آپ یاد الہی سے غافل رہنے ہیں. نعوذ باللہ اگر ایسا ہو, مثلا آپ نے طے کیا تھا میں یہ کام کروں گا اور نہیں کیا, دیکھیے گا آپ نے کوئی آرزوئیں تو ایسی نہیں کی ہوئی, اپنے دل میں نہیں رکھی ہوئی جس کی وجہ سے یہ کام ہوا. امیدوں کو جھٹلا دو اس لیے کہ یہ دھوکا ہے. امیدوں کو جھٹلا دو, امیدیں کیا ہے, آرزوؤں کا تعلق مستقبل سے ہے, امید کا تعلق معمولاً حال سے ہے. یہ میرے لیے یہ کر دے, امید باندھی بھی ہے اس آدمی سے, یہ میرے لیے یہ کر دے. یہ امید کیوں باندھی تم نے, تمہیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے تھی, بلا وجہ میں دوسروں سے امیدیں کیوں رکھے بیٹھے ہو. امیدیں کیا ہیں, مولا فرما رہے امیدیں دھوکا ہے, ان کو اپنے ذہن سے نکال دو. آرزوئیں یاد الہی اور صحب, اور امیدیں دھوکا فریب. امید سے توقع بنتی ہے, اور توقع پوری نہ ہو تو غصہ آتا ہے. امیدیں ہی نکال دو, نہ توقع بنے گی نہ غصے آئیں گے نہ جھگڑے بڑھیں گے. کتنے آسان فارمولے ہیں زندگی گزارنے کے, دیکھیے ان پہ آپ عمل کریں آپ کی زندگی دیکھیے کتنی آسان ہوتی چلی جائے گی. مشکلات بھی آپ کو آتی رہیں گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میں نہیں کہہ رہا مشکلات نہیں آئیں گی, مشکلات کی آپ کے نزدیک اہمیت نہیں ہوگی, اب زندگی آسان ہو جائے گی. فرمایا یاد الہی امیدوں کو جھٹلاؤ اس لیے کہ یہ دھوکا ہے, اور امیدیں باندھنے والا فریب خوردہ ہے. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ نہج البلاغہ کا ایک صفحہ بھی نہیں بنتا, اس ایک صفحے میں 2500 قانون ہیں. اگر آپ پورے نہج البلاغہ کو دیکھ ڈالیں تو کیا ہونے والا ہے. اب آپ ذرا سوچئے کتنا بڑا ذخیرہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمیں خبر نہیں ہے. یعنی میں ایک اور جگہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم پھسلتے ہوئے یا علی مدد کہتے ہیں کہ مدد نہیں, اس پہ یا علی مدد نہیں کہتے, جبکہ علی کی نصرت پھسلنے کے لیے نہیں تھی, فکروں سے خطا بچانے کے لیے تھی. انہوں نے ان کی مدد یہاں پر ہے, اس کو بولو پڑھتے ہوئے یا علی مدد یا علی مدد, کہ یہ فکر میرے اندر آ جائے کسی طریقے سے, اور میں پھسلتا ہوں تو کہتا ہوں یا علی مدد. وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, پھسل بھی جاتے تو کیا ہو جاتا, یہ مسئلہ تھا یہاں پر کہ تم یہاں پھسلتے ہو تو آخرت میں جہنم میں پہنچ جاتے ہو. یہاں میں نے کہنا چاہیے تھا یا علی مدد, درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ایزان محترم, آپ اور میں حجت خدا کی نصرت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, پہلا کام یہ کام اپنے نفس کے اوپر کام کرنا, ہوا و حوث کا مقابلہ کرنا, اپنی عبادات کو فروغ دینا. دوسرا کام, پہلا کام ہی بہت سخت ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. کیوں آسان نہیں ہے, جو آپ ہدف بنا رہے ہیں وہ آسان نہیں ہے. مثلا ایک آدمی کہے میں چاہتا ہوں پی ایچ ڈی کروں لیکن دن بھر میں مجھے پڑھنا نہ پڑے, پی ایچ ڈی نہیں ہوگا یا دو نمبر ہوگا. آپ کہہ رہے ہو مجھے حجت خدا کی نصرت کرنی ہے, او بھائی دنیا میں سب سے بڑا کام ہی یہی ہے, اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے. حضرت نوح کھڑے ہوئے ہیں مصیبتوں کے اندر ہیں, میرے دل کی آرزو ہے میں حضرت نوح کا ساتھ دوں, مشکل کوئی نہ اٹھانی پڑے. بھائی یہ کب ہوا ہے آج تک؟ آپ اور میں کہہ رہے ہیں خدا ہمیں حجت خدا کے آبان و انصار میں قرار دے دے, کس نے کہا کہ یہ آسانی سے ہونا ہے؟ ابھی جتنا بھی میں کہہ رہا ہوں نا, مثلا سب لوگ کہیں گے بھائی یہ بہت مشکل ہے, اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں دے دیں خود کم کے اوپر قناعت کر لیں یہ بہت مشکل ہے. تو ہم نے کب کہا کہ آسان ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مشکل ہے, دعوے کو دستبردار ہو جائیے فوراً اگر آسانی چاہیے. کیوں اتنا بڑا لمبا چوڑا دعویٰ کر رہے ہیں؟ دعوے کو کم کر لو تو زندگی آسان ہو جائے گی, تمہاری دانش میں جو آسانی ہے. لیکن اگر دعویٰ اتنا لمبا دعویٰ ہے تو پھر ہمیں یہ تو بتا دو کہ بتانے دو کہ کرنا کیا ہے پھر اب. اور اگر یہ بھی نہیں بتایا تو میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے, آپ کو فریب میں رکھا کہ آپ کے بڑے دعوے پر بھی آپ سے کہتا رہا آپ کو کچھ نہیں کرنا. تو کیوں فریب میں رکھوں آپ کو, مجھے کیا ملنا ہے آپ کو فریب میں رکھے؟ جو کم سے کم سمجھ میں آیا وہ تو بتا دوں کہ بھائی اگر یہ دعویٰ کر رہے ہو یہ دعویٰ آسان نہیں ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہ اتنا سخت بتایا کہ لوگوں کی امیدیں ہی ختم ہو جائیں گی, چلو 10 آدمی نکلا ہے وہ بھی بہت ہے, اینڈ یہی ہو کہ 10 آدمی نکلے تو وہ بھی کام نہیں ہے. سب سے بڑا اثر تو ظاہر ہے آپ کے لیے نہیں، میں اپنے لیے، صاف بات ہے، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے لیے کہتا ہوں، اپنے لیے اس لیے کہتا ہوں، اتنا آپ کے سامنے بولوں گا کہ کل اگر اس سے نیچے گیا تو آپ ہی میرا گریبان پکڑ لیں گے کہ تو نے ہمارے سامنے اتنی باتیں کی، اب تیری اپنی زندگی کہاں پہنچ گئی۔ تو ایک فائدہ مجھے یہی ہوگا کہ اب میں کہیں اور سلپ ہوتا ہوں تو آپ میرا گریبان پکڑ لیجیے گا کہ بھائی تو کچھ اور کہہ رہا تھا، یہ خود اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ پر بھی اثر ہو رہا ہے، الحمدللہ آپ کے چہروں سے نظر آ رہا ہے کہ اللہ آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت میں اس راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی اس توفیق کا پاس رکھیے اور انشاءاللہ حجت خدا کی نصرت میں قدم بڑھائیے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔پہلا کام ہو گیا ہوا و ہوس کی مخالفت اور عبادات کے اندر قدم بڑھانا۔ خطبہ نمبر 84 کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا، یہ خطبہ نمبر 84 کے آخری حصے میں ہے، اس میں جا کے پڑھیے گا، اور بھی بہت سارے خطبات ہیں، کبھی موقع ملے تو دیکھتے رہیے گا۔ دوسرا حصہ ہے حجت خدا کی یاد میں آگے بڑھنا، حجت خدا کی یاد میں آگے بڑھنا، یہ دعائیں، یہ زیارات، یہ سب حجت خدا سے ذاتی رابطے بنانے کے لیے۔ دعائے سلامتی امام زمان ہو، چاہے وہ دعائے نصرت امام زمان ہو، چاہے وہ زیارت آل یاسین ہو، چاہے وہ دعائے عہد ہو، چاہے یہ دعائے ندبہ ہو، یہ سب کا سب حجت خدا کے ساتھ ذاتی رابطہ بنانے کے لیے۔ روزانہ اپنے مولا سے کلام کرنا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں۔ آپ ان کے چاہنے والے ہیں تو ان سے بات کر کے آپ کو مزہ کیوں نہیں آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ وقت نکلے، حجت خدا سے کلام کیجیے اور کہیے جو آپ کے دل میں ہے، کیوں آپ کو مزہ نہیں آئے گا؟ اصل میرے اور آپ کا خمیر ان کے خمیر سے مشابہت رکھتا ہے، میرے اور آپ کی مٹی ان کی مٹی سے ملتی ہے، تو ہمیں ان سے کلام کر کے مزہ کیوں نہیں آئے گا؟ ان کی دعا لینے میں ہمارے لیے عزت کیوں نہیں بنے گی؟ ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں ان کی دعائیں لینی ہیں۔ اگر ہم مدینہ کے اندر ہوتے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام روئے زمین کے اوپر تشریف فرما ہوتے ظہور کے عالم میں، تو کیا دعا نہیں لینا چاہتے؟ اب کیوں نہیں کرتے؟ اب بھی دعا لے لو، رابطہ بنائیے، ذاتی طور پر پکاریے، وقت نکالیے اپنی زندگی میں سے، مولا سے خطاب کیجیے، مولا سے کلام کیجیے۔ وہ سننے والے کون سی ایسی فریاد کرنے والے کی فریاد ہے جو ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی؟ جب آپ مشہد جاتے ہیں تو آپ اپنے زیارت نامے کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور میرے مقام کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی روایات کے اندر بتایا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دیواریں ہمارے اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہیں، تو پھر ہم میں اور تم میں فرق کیا رہا؟ پھر کب یہ دیواریں رکاوٹ ہیں، کب یہ فضائیں رکاوٹ ہیں؟ کیا ان کی سماعت میں نہیں جانا ہے؟ اس میں ہر چیز ان کے حضور میں ہے، ہر چیز ان کے محضر میں ہے۔ آپ پکاریں، آپ کی آواز پہنچے گی۔ ان کی آواز پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اپنی آواز پہنچانے کے لیے تیار نہیں کرنا پڑے گا، ان کی آواز سننے کے لیے تیار کرنا پڑے گا، ان کے دیدار کے لیے تیار کرنا پڑے گا، ان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ ورنہ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، عین ممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اب تک حجت خدا کو کئی دفعہ دیکھ چکے ہوں گے، عین ممکن ہے کہ آپ اور میں اپنی زندگی میں حجت خدا کو کئی دفعہ دیکھ چکے ہوں گے لیکن پہچان نہیں پا رہے کہ یہ حجت خدا ہے۔ جب ظہور فرمائیں گے تو لوگ پہچاننا شروع کریں گے اور کہیں گے کہ اچھا، ان کو تو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، اب ہماری بدنصیبی ہے، یہ جو میں اور آپ 40 دن تک دعائے عہد پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ اگر سچے دل سے پڑھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی ہے، پہچانا نہیں ہے، ملے تھے پہچان نہیں پائے، چونکہ 40 دن پڑھنے پر ملاقات تو ہونی تھی، وہ ہو گئی، لیکن پہچاننے کے لیے اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے تھا، وہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ وہ بہت دفعہ یہ سب کچھ دوسروں کے ساتھ ہوا ہے، تو اپنے آپ کو نپٹائیے، یاد خدا کے اندر لے کر آئیے، حجت خدا کے ساتھ رابطہ بنائیے، دیکھیے آپ کے اور آپ کے میری زندگی کے اندر ان کی دعا شامل حال ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، اگر صرف ان کے دیے ہوئے احسانات کا شکر بجا لانا ہو تب بھی ہمیں زندگی بھر دعا کرنی پڑے گی ان کے لیے، ان کے دیے ہوئے احسانات بہت ہیں ہمارے اوپر، جتنا انہوں نے ہمیں دیا ہے اگر صرف اسی کا شکر بجا لانے کے لیے دعا کریں تو زندگی بھر گڑ گڑا کی دعا کرنی پڑے گی۔ دیا ان کا بہت ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کا دیا ہے یا نہیں، ہمیں تو یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ جو دیا یہ میرے پاس آیا یہ کہاں سے آیا, اب وہ ان کا دیا ہوا تھا جو ہم نہیں سمجھ پائے. تو اپنے وجود کو ان کے ذات مقدس کی طرف ہمیں کھینچ کر لے کے جانا ہوگا تاکہ ان کی رحمتیں شامل حال ہوتی رہیں گی ہمارے. دعا میں درود کریں محمد و آل محمد. یہ دوسری بات ہو گئی ہماری. تیسری بات کیا ہے؟ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں حجت کے ماننے والوں کا خیال رکھنا پڑے گا دنیا کے اندر, حجت کے ماننے والوں کا خیال رکھنا پڑے گا, چاہے وہ اس وقت نہیں سمجھ رہے کہ حجت کیا کر رہے ہیں, ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اہل بیت نے اپنے ماننے والوں کے لیے بہت احکامات دیے ہیں, ان کے حقوق ہم پر بہت زیادہ ہیں, ہم ان کے حقوق کو ادا نہیں کر پائیں گے. نہ اہل بیت کے حقوق کو ادا کر پاتے ہیں نہ ان کے ماننے والوں کے حقوق کو ادا کر پاتے ہیں. یوں تو تمام انسانوں کے حق ہیں ہماری گردن کے اوپر, لیکن خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں کے حقوق ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں. ان کے چاہنے والوں میں سے جو بصیرت رکھتے ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے, ان حقوق کے اندر سب مشترک ہیں. ان چاہنے والوں کا خیال کیجیے. اور حجت خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ یہی ہے, ان کے چاہنے والوں کا خیال کرنا. جو ان کے چاہنے والوں کا زیادہ خیال کرے گا, حجت خدا کی نظر لطف اس کے اوپر بڑھتی چلی جائے گی. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ وہ حجت خدا کے حضور پہنچنے کے قابل ہو جائے گا. قانون بنا ہوا ہے, جو ان کے ماننے والوں کا خیال کرے گا, جو ان کے چاہنے والوں کا خیال کرے گا, وہ اس کا خیال کریں گے, اس کی طرف نظر لطف ڈالیں گے. زیادہ خیال کرے گا تو ممکن ہے کوئی ذمہ داری سپورٹ کر دیں گے, ممکن ہے کوئی ایک خاص کام دے دیں گے کہ یہ کام ہماری طرف سے تمہاری ذمہ لگ گیا. تو اگر کوئی زیادہ اس راستے میں آگے بڑھے گا تو حجت خدا کے براہ راست اہلکاروں کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرے گا اور وہاں تک پہنچ سکتا ہے. یعنی ابھی مولا کا ظہور نہیں ہوا لیکن یہ مولا کا براہ راست اہلکار بن سکتا ہے, اس مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اور راستہ یہی ہے, ان کے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھنا پڑے گا. اب وہ آپ کو اور مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ہم اور آپ ان کے چاہنے والوں کا خیال رکھنا چاہیں تو ہم نے کیا راستہ ہے, طریقہ کار کیا ہے. بہت سارے طریقے سوچ سکتے ہیں آپ, اور اس کے اوپر چاہے غربا کی مدد, چاہے خاص کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ان کے جو اولاد میں یتیم ہیں ان کا بہت سوچنا پڑے گا. یتیم کے معاملے میں اہل بیت بہت حساس ہیں. ابھی تک جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات, یتیم کے معاملے میں اہل بیت بہت حساس ہے. تو اگر ہمارے معاشروں کے اندر اہل بیت کے ایتام کا خیال نہیں رکھا گیا تو ہمیں عذاب بھی اٹھانا پڑے گا اس کا. یتیم کا معاملہ بہت سنگین ہے. تو آپ اپنے اطراف میں نظر رکھیے, اگر ان کے چاہنے والوں میں سے کوئی یتیم آپ کو نظر آتا ہے, اس کو ہرگز نظر انداز مت کیجیے, اس کی زندگی کا دور و نزدیک سے خیال رکھیے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت کا پھنسا ہو اور آپ اور ہم نظر انداز کر دیں. اور یعنی مولا ایک جگہ پہ فرماتے ہیں اللہ اللہ فل ایتام, اللہ کی خاطر ڈرو یتیموں کے معاملے میں. یعنی کہتے ہیں کہ یتیم کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, چونکہ اس میں خدا تم سے حساب لے گا, سخت حساب لے گا. تو ایزان محترم, خاص کر یعنی بدترین جو صورتحال ہمارے لیے آئے گی وہ یہ کہ اس کراچی میں, اس پاکستان میں, جہاں تک ہماری اور آپ کی طاقت چل سکتی ہے, اگر ان کے یتیموں میں سے کوئی یتیم بھوکا سو گیا, یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی. ہم جواب نہیں دے پائیں گے, ہم مصیبت میں آ جائیں گے. آپ اور میں اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے 10 ملازم رکھتے ہیں, کیوں اس کام کے لیے ملازم نہیں رکھتے کہ پورے شہر کے اندر دیکھیں کہیں پر اہل بیت کے چاہنے والوں میں کوئی یتیم تو نہیں ہے, اور اگر یتیم ہے تو کم سے کم اتنا ہو کہ بھوکا نہ سوئے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ معاملہ کوئی سخت معاملہ ہے. تو وہ جو ہمارے دوست احباب یہاں صاحبان ثروت بیٹھے ہیں, ان کے دسیوں ملازم کمپنیوں کے اندر کام کرتے ہیں, دفاتر کے اندر کام کرتے ہیں, میں ان سے کہوں گا اس معاملے پر کیوں آپ محنت نہیں کرتے, کیوں اپنے ملازموں کو نہیں دوڑاتے ان شہروں کے اندر اور گاؤں اور دیہات کے اندر کہ یتیموں تک پہنچنے کی کوشش کریں, جبکہ اس میں آپ کے مال کا زیادہ لگنا بھی نہیں تھا, اور اگر لگ بھی جاتا تو یہ وہ حق تھا جو آپ کی گردن کے اوپر تھا, آپ کو یہ حق ادا کر دینا چاہیے تھا. تو عزیز محترم, اس حد تک اپنے جال کو پھیلا دیجئے کہ کوئی یتیم یہاں پر کم از کم بھوکا نظر نہ آئے. نہج البلاغہ کے جملات کہہ رہے ہیں کہ یتیم بھوکا اگر رہا تو تمہیں خدا کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم اور آپ سب پھنسیں گے اس معاملے کے اندر, ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. اللہ ہمیں یتیم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تیسری ذمہ داری جو ہماری آئی وہ ان کے ماننے والوں کا زندگی کا خیال کرنا، اور اس میں بالاخص میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یتیم اور اس کے بعد درماندہ، بیچارے، ناچار، مشکلات میں دوچار، جن کا کوئی پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہے، ان کی زندگیوں تک پہنچنا ہماری ذمہ داری قرار پاتی. کوئی حجت خدا کی نصرت کی یاد کرنے والا اور ان کی نصرت کی دعائیں کرنے والا اپنے محلوں کے اندر بیٹھا رہے اور غریب اور محتاج اپنے گھروں کے اندر پڑے سڑتے رہیں، اس کی کسی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ ان فریاد رسوں کی بازوں تک نہیں پہنچیں گے. وہاں تک پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہے، نہ کہ یہ وہ ہم تک کیسے آئیں گے، وہ کب ہم تک آ سکتے ہیں، نہیں آ پائیں گے ہم تک، ان تک پہنچنا ہمارا ضروری ہے. اور اگر آپ نہیں پہنچ سکتے، میں نے عرض کیا، ملازم رکھیے اس بات کے لیے، اس بات کے لیے ادارے بنائیے، اس بات کو چلانے کی کوشش کیجیے، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. لہذا اس بات کے اوپر حساسیت دکھائیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. مولا امیر المومنین جب مالک اشر کو وہ عہد نامہ لکھ کر بھیجتے ہیں مکتوب نمبر 53 کے اندر، تو ان سے کہتے ہیں کہ مالک اشر غریبوں کے ساتھ بہت خیال کرنا، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو کسی کو روکنے نہ دینا، اور جب وہ آئیں تو دیکھو وہ تم سے ترش روئی سے بات کریں گے، سختی سے بات کریں گے، کبھی اپنا مدعا بیان نہیں کر پائیں گے، تو ان سب پہ تمہیں تحمل کرنا ہوگا. مولا کہاں تک سوچ رہے ہیں؟ ایک تو مالک اشتر سے کہہ رہے ہیں دربان نہیں رکھنا کہ کوئی ضرورت مند تمہارے تک آئے تو وہ دربان تمہیں اس کو روک لے، تو وہ سیدھا تمہارے پاس پہنچنا چاہیے. اب آپ اور میں نہیں کر سکتے، بس آپ کہیں گے بھائی میں 24 گھنٹے تو اپنا دفتر نہیں کھول سکتا، تو ایک ٹائم رکھو. مالک اشتر کو بھی یہی کہا کہ مالک اشتر تمہارے پاس اور بھی مصروفیتیں ہوں گی، اس کام کے لیے علیحدہ وقت رکھو، اور اس وقت دربان نہیں رکھنا. کیوں نہیں کر لیتے ہم اور آپ؟ ایک جگہ بنا دو جہاں پہ یہ پتا ہو غریب کو، مسکین کو، یتیم کو یا محتاج کو کہ یہ وقت ہے، یہاں پر میں آؤں گا تو یہاں پہ دربان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، محنت کرو اس کام کے لیے، ملازم لگاؤ اس کام کے لیے، پیسہ خرچ کرو اس کام کے اوپر. دنیا کے ہر کام اللہ بلا کے لیے میں اور آپ پتہ نہیں کہاں سے کام پہنچ جاتے ہیں، پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اس کام کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ اس میں ہماری قیامت تھی، اس میں ہمارے دین اور دنیا کا فیصلہ ہونا تھا. تو فرمایا مالک اشتر جب وہ آئیں گے تو طلب میں سختی دکھائیں گے، چونکہ مصیبت دیکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو جب وہ طلب کرنے لگتا ہے تو سختی سے طلب کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ آداب کیا ہیں. تو فرمایا صبر کرنا، یا جب وہ آئے گا تو مدعا صحیح بیان نہیں کر پائے گا، آپ کے پاس وقت کم ہے اور وہ جناب علی اپنی بات کو طولانی کیے دے رہا ہے، آپ کو صبر و تحمل دکھانا پڑے گا. اس وقت وہ مقروض نہیں ہے، آپ مقروض ہیں. اس وقت وہ لینے نہیں آیا ہے، آپ لینے کے لیے بیٹھے میں ہیں. محتاج وہ نہیں ہے، آپ اللہ کے محتاج ہیں. اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہ ہو 10 دفعہ کہیے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، کوئی فرق نہیں پڑے گا. 10 دفعہ کہیے الہی ادم البلا، بلائیں آتی رہیں گی، کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا پڑے گا عزیزان محترم. یہ کام آسان کام نہیں ہے جس کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کام، اگر یہ وقت آخری وقت ہے، یہ مصیبتوں کا وقت ہے، یہ مصائب کا وقت ہے، یہ وقت زندگیوں کو ایسی جانوروں کی طرح گزارنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت سخت وقت ہے. اس کے اندر فرماتے ہیں روایتوں کے اندر کہ تم لوگ چھلنی کیے جاؤ گے، اتنے چھلنی کیے جاؤ گے کہ تم میں سے صرف چند لوگ صاحب ایمان باقی رہ جائیں گے. چھلنی ہوتے رہو گے، ہر دفعہ پہ لوگ نکلتے رہیں گے، کچھ لوگ صاحب ایمان رہ جائیں گے. تو خدا سے پناہ مانگنی پڑے گی اس دور کے اندر کہ کہیں ہم وہ نہ ہوں جو چھلنی کے نتیجے میں کوڑے کی طرح باہر گرا دیے جائیں، ہم وہ ہوں جو حجت خدا کی نصرت کے لیے چھن کر ان کے سامنے پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں. تیسری ذمہ داری یہ قرار پائی ہماری. چوتھی ذمہ داری جو میں اتنی دیر سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، 8 دن تک اس کے اوپر تاکید کی، نظام ظلم کا مقابلہ. یہ 3 ذمہ داریاں کسی نے انجام نہ دی ہوں اور کہہ رہا ہے میں ظلم سے لڑنے جا رہا ہوں، بلا حاصل کہہ رہا ہے. نظام ظلم سے لڑنا ان تیاریوں کے بغیر محال ہے، محال. یعنی اگر کوئی نفسانی تیاری کیے بغیر، امام سے رابطہ بنائے بغیر، اور حجت خدا کے ماننے والوں کی نصرت کیے بغیر کہتا ہے میں ظلم سے لڑ رہا ہوں، وہ ظلم سے نہیں لڑ رہا، خود فتنہ مچانے والا ہے، خود فتنہ اٹھانے والا ہے. کیوں؟ اگر یہ ظلم سے لڑ رہا ہوتا حجت خدا کی خاطر، تو ان ذمہ داریوں کو کیوں ادا نہیں کرتا جو حجت خدا کی طرف سے میرے اوپر آپ کے اوپر آئیں گی؟ تو ظلم سے لڑنا آسان کام نہیں ہے، ظلم سے لڑنا مشکل کام ہے. اگر میں ان تمام تیاریوں کے بغیر ظلم سے لڑوں گا، میں نہیں کہہ رہا پہلے 10 سال ان تیاریوں میں لگا دیں، نہیں، ساتھ ساتھ چلائیں ان تمام کاموں کو. ظلم سے بھی لڑیں، اپنے نفس سے پہلے لڑیں، ظلم سے بھی لڑیں، یتیموں کے پہلے کام آئیں، ظلم سے بھی لڑیں، حجت الہی کے لیے دعا بھی کریں. اگر ان کے بغیر کوئی کہتا ہے میں ظلم سے لڑ رہا ہوں، کبھی بھی نہیں لڑ سکتا، فتنہ گری کرے گا، ظالم کے ہاتھوں تسلیم ہو جائے گا، یہ ظلم کا مقابلے کی باتیں کر رہا ہے، ظلم سے نہیں لڑ پائے گا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت یہ بتاتی ہے کہ وہ ظلم سے لڑنے سے پہلے مانوی تیاری کی سمجھاتے تھے، مانوی تیاری ان کی اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ وہ ظالم سے ٹکراتے تھے. لہٰذا عزان محترم، متعدد چیزوں کو آپ کے سامنے ان 10 دنوں کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جتنی ہماری لڑکھڑاتی زبان کے اندر طاقت تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. باقی آپ کا عمل اور ہمارا عمل ہمارے اور آپ کے اپنے لیے کارآمد ثابت ہوگا، اور ہم تمام کو اللہ انشاءاللہ ہوتے تو خدا کی نصرت کی توفیق دے گا. مشکلات بہت ہیں، اس میں مکمل بے فکری کے ساتھ سمجھ جائیے، مشکلات بہت ہیں. اگر کوئی کہے مجھے مشکلات نہیں اٹھانی، اس میدان سے دور چلا جائے، یہ میدان مشکلات کا میدان ہے. اگر یہ وقت آخری حجت کی تشریف آوری کا وقت ہے، میدان مشکلات کا میدان. لہٰذا مجھ جیسے آدمی کو جو چاہتا ہے کہ کوئی کام کرے، اور آپ جیسے انسانوں کو جو دل سے چاہتے ہیں کچھ کام کریں، اپنے آپ کو پہلے مشکلات کے لیے تیار ہونا پڑے گا. میں نے آپ سے عرض کیا، ظلم سے توقع نہ رکھیں کہ وہ میرے اور آپ کے لیے آسائشیں دے گا، ظلم میرے اور آپ کا مقابلہ کرے گا اگر ہم اس کو للکارنے کی طرف کریں. تو اپنے آپ کو مقابلوں کے لیے تیار کیجیے، اپنے آپ کو مصیبتوں کے لیے تیار کیجیے. دل سے دنیا کی محبت نکال کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر قائم کر لیجیے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر آپ عاشق ہو گئے نا تو بیڑیاں پہننے کے لیے آپ خود ہی تیار ہو جائیں گے، ہو جائیں گے آپ. اگر آپ اور میں عاشق اہل بیت ہو گئے تو بیڑیاں پہننے کے لیے خود ہی تیار ہوں گے، کہیں گے ٹھیک ہے خدایا، اگر میرے مولا نے کربلا سے لے کے شام تک بیڑیاں پہنی تھی تو میں کیوں نہ پہنوں. اگر میں اور آپ عاشق ہو گئے تو زنجیریں بندھنے کے لیے خود ہی تیار ہو جائیں گے، کہیں گے میرے مولا نے زنجیریں پہنی تھی میں کیوں نہیں پہنوں. اگر میں اور آپ عاشق ہوئے تو لاشا پامال ہونے کے لیے خود ہی تیار ہو جائیں گے، کہیں گے میرے مولا کا لاشا پامال ہوا تھا میری عزت کیا ہے، میرے مولا کا علی اکبر گیا تھا میرا بیٹا کیا ہے، میرے مولا نے قاسم نوشاد کو بھیجا تھا میں کون ہوں، میرے مولا کا شیر خان قربان ہو گیا تھا میری کون سی عزت. اگر میرے مولا کی بہن اس طرح بازاروں میں گئی تھی تو میری کون سی عزت ہے. میں تب چاہتا ہوں کہ اپنی عزت کو دین خدا کے مقابلے میں بچا کے رکھوں. میرے مولا نے سب کچھ قربان کر دیا تھا تو میں کیوں نہ قربان کروں. میرے مولا کا گھر قربان ہو گیا، میرے مولا کا لاشا پامال ہو گیا، میرے مولا کا گھر اسیر بنا دیا گیا. کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا تو حسین کے یتیموں پہ تو رحم کھا لیتے، کسی نے حسین کے یتیموں پہ بھی رحم نہیں کیا، سب کو برباد کرتے چلے گئے اپنی دانس میں، بازاروں کے اندر لے آئے، درباروں کے اندر لے آئے. ارے بدبخت، دربار اور بازاروں کے اندر لے آئے تھے، یہ تو زندان میں تو نہ رکھا ہوتا تم نے. اہل بیت اطہار کو زندان میں رکھ ڈالا، زندان کی مصیبتوں کو چوتھے امام نے بیان کیا ہے، اور مصیبتوں میں سے ایک مصیبت حسین کی بچی کا زندان کے اندر مارا جانا تھا. مصیبت کی خاندان اہل بیت کے لیے، نہیں دیکھا اس بیوی کا بازار ابھی بھی شام کے اندر ہے، نہیں دیکھا اس بیوی کا بازار ابھی بھی زندان کے اندر ہے. سب کو رہائی ہو گئی، اس بچی کو رہائی نہیں ہو پائی، وہ ابھی بھی شام کے اندر ہے. اس بچی کی مصیبت میں روئے اہل بیت اطہار علیہ السلام. ایک خواب بیان کرتے ہیں، بچی اپنی مصیبتوں میں سوتے ہوئے اچانک اٹھ جاتی ہے، ایک خواب دیکھتی ہے اور اپنے اہل خانہ کو بیان کرتی ہے، کہتی ہے بھوپی اماں میں نے خواب دیکھا ہے. فرمایا کیا خواب دیکھا؟ کہا بھوپی اماں میں نے خواب دیکھا جیسے آسمان سے اماریاں اتر رہی ہیں، اس میں 5 بیویاں نظر آئی ہیں. میں نے کسی سے پوچھا یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا یہ بیوی ہوا ہے، یہ بیوی آسیہ ہے، یہ بیوی مریم ہے. ایک اور بیوی کو کہا، کہا یہ بیوی خدیجہ ہے. کہا سب سیاہ پوش تھی، سب گریا کر رہی تھی، اور ایک اور بیوی کو مرزا دے رہی تھی. میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ بات میں زہرا ہے، یہ بات میں زہرا ہے. میں نے پوچھا یہ پرزا کیوں ہے؟ کہا یہ حسین کی شہادت کا پرزا ہے. سیدہ کو پرزا دو حسین کی شہادت کا، سیدہ کے غم میں شریک. کہا یہ بیویاں سیدہ کا پرزا دے رہی ہے. کہتی ہے بچی کہ سیدہ میرے پاس آئی، انہوں نے پوچھا بیوی یہ بتاؤ کانوں کے زخم کیسے؟ تباہ
چوں کے نجات کیسے؟ بچی نے گڑ گڑا کر امت کے خلاف شکایت کی، کہا امت نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی، ہمیں تماشے مارے، ہمیں اسیر بنایا۔ بندی بھی نے جملہ کہا، اے بچی تیری مصیبتیں ختم ہو گئی، تیری مصیبتیں ختم ہو گئی، تو رہا ہو گئی۔ بس سید سجاد سے باتم کیا، ایک وقت آیا بچی کے پاس گئے، روتی بچی خاموش ہو گئی، نزدیک آئے دیکھا بچی آزاد ہو گئی۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اس منقلب کا جو سب کچھ تبدیل کر دے گا، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسلن ہمیں ہماری نسلوں کو اہل بیت کے آبان و انصار میں قرار فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما، اے پاک پروردگار اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما، اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہوں تو نیست و نابود فرما، اے پاک پروردگار جن ظالموں نے سانح سامرہ انجام دیا، اے پاک پروردگار جلد از جلد واصل جہنم فرما، اے پاک پروردگار شر شیطان کفر کافروں کا امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، اے پاک پروردگار ان شیطان کے اہلکاروں کو نیست و نابود فرما، اے پاک پروردگار تیری حجت کے چاہنے والے ایران عراق اور لبنان کے مومنین کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، پاک پروردگار اپنے لشکر کو فتح نصرت نصیب فرما، اے پاک پروردگار جو کوئی جہاں کہیں بھی تیرے دین کی عزت اور سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے، پاک پروردگار وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اے پاک پروردگار ہمیں ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ Allah.